نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا بنا لے اللہ کو اپنا بنا لے کہ اللہ ہمارا ہو جائے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اور بندہ اللہ کا ہو جائے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. ابھی آخری عشرے کے اعتکاف میں ہمارے فضلاء میں سے علماء میں سے کسی نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر دعا نقل کی تھی, غالباً اس طرح کا کوئی جملہ تھا, اللہم کن لی وجعلنی لکا. تو یہی بات ہے, اللہم کن لی تو میرا ہو جا, وجعلنی لکا مجھے تیرا بنا دے. تو بس مقصد یہی ہے, اس مقصد کو ہر وقت ذہن میں مستحضر رکھے. شیخ الحدیث بن جانا, مفسر بن جانا, شیخ وقت بن جانا, یہ مقاصد میں سے نہیں. ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ ہمارا ہو جائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ملفوظ جو ہے کتنا وزنی ہے, نہ تبلیغ مقصود, نہ مدرسہ مقصود, نہ خانقاہ. تبلیغ اہم اسی لیے ہے, خانقاہ اہم اسی لیے ہے, اور مدرسہ اہم اسی لیے ہے کہ ان تینوں کے ذریعے آدمی اللہ کا بنتا ہے اور اللہ کو اپنا بناتا ہے. مدرسے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا, تبلیغ سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا, خانقاہ سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا, تو سب کچھ بیکار. اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ نماز مقصود, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج. مقصود صرف کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اگر مقصد ہوتی, ادھر مسلمان ہوا, ادھر میدان میں اترا اور شہید ہو گیا. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات, نہ حج, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے. عمل قلیلا واجر کثیرا. تو مقصود تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کی پوری زندگی جو تگودو ہمیں کرنی ہے وہ اسی چیز کی, کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اور یہ کوشش, یہ محنت آخری سانس تک کرنی ہے. کسی مرحلے پر ہمیں ایسا احساس نہ ہونے لگے کہ الحمدللہ میں اتنا کر چکا ہوں, جس سے ہر وقت یہ خیال آتا رہے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات شاید میں نے رمضان میں بھی سنائی کہ عزیمت پر عمل کرتے تھے, غالباً رمضان میں سنائی. اور کوئی نیکی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو کسی نیکی کا موقع مل جائے اور ان کے بس میں ہو تو چھوڑتے نہیں تھے. یعنی اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہوا اور بیمار کی عیادت کے لیے وہ نہ گئے ہوں, ایسا ہوتا نہیں تھا. کسی کا جنازہ ہوا اور نہ گئے ہوں, ان کی وفات سے دو یا تین مہینے پہلے کسی کا انتقال ہوا اور وفات سے دو دن پہلے میں ان سے الگ ہوا, تو میں وفات سے دو دن پہلے الگ ہوا, تین چار دن ان کے ساتھ رہنے کا مجھے موقع ملا, اور اس کے تین مہینے پہلے کسی کا یہاں جنازہ ہوا تھا, تو جنازے میں تو شرکت کی تھی انہوں نے, لیکن غسل کی ان کو اطلاع نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت مجھ سے افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ کسی نے مجھے بتایا نہیں اور میں غسل میں نہیں جا سکا. تو ہم لوگ اس حد تک تو نہیں, لیکن ہم بھی نیکیوں کی کوشش تو کرتے ہیں کہ چلو بھائی دو سنت پڑھی, دو نفل پڑھ لیں گے, اور دو نفل پڑھ لیتے ہیں. ہماری طرف سے بھی کوشش تو ہوتی ہے, لیکن خیال میں بہت فرق ہے. ہمارے ذہن میں کیا ہے, اور دو پڑھ لیں گے تو کچھ اور ثواب مل جائے گا. ان کو جب میں نے کہا کہ آپ اپنی معذوری کے باوجود برف باری ہوتی ہے پھر بھی آپ مسجد جاتے ہیں, اتنی سردی میں بھی مسجد, گھٹنوں کی تکلیف, کہیں گر گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, لوگوں کو بھی تکلیف, آپ کو بھی تکلیف. سمجھانے کی میں نے کوشش کی کہ آپ اتنا زیادہ, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کس نیکی کی وجہ سے آخرت میں اللہ میرے اوپر فضل فرمائیں گے وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہنچی ہے یا نہیں. اللہ کا فضل میری طرف متوجہ ہوگا کسی نیکی کی وجہ سے. فرمایا کہ پورا ملفوظ ہی سنا دو کہ فضل الہی کے بغیر تو میں جنت میں جا نہیں سکوں گا. اور اللہ عموماً فضل فرماتے ہیں کسی نیکی کو بہانہ بنا کے. عمل کی وجہ سے تو ہم جنت میں جا نہیں سکیں گے, ان کی شان کے مطابق ہمارا کون سا ایسا عمل ہوگا. اور وہ نیکی جس کو اللہ بہانہ بنائیں گے مجھے معلوم نہیں کہ وہاں پہنچی ہے یا نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے وہ نیکی ہوئی ہے یا نہیں جس سے اللہ میرا ہو جائے, میں اللہ کا ہو جاؤں, وہ مجھے پتا نہیں ہے اور پتا چل بھی نہیں سکتا. اس نے کہا کہ بیٹا میں تو انشاءاللہ آخری سانس تک یہ کوششیں جاری رکھوں گا. اور یہی ہوا, ہماری والدہ نے کہا کہ عصر کی نماز سے پہلے انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی کہ آج میرا سینہ بہت بھاری ہے اور کچھ سانس میں بھی تکلیف ہے اور یہاں. لیکن ان کا ذہن اس بات کی طرف نہیں گیا کہ شاید یہ ہارٹ کا مرض ہو سکتا ہے, اور اس حالت میں وہ گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے تو درد نے اتنی شدت پکڑ لی کہ گھر سے مسجد تک جانے کے دوران بیچ میں ہماری بہن کا گھر آتا ہے, اندر سہارا لینا پڑا. تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, بھائی تمہیں اٹلے نماز پڑھ لو, نہیں دکھ رہا ہوں ہارو جماعت ماری جائے. مسجد میں گئے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, مسجد میں رہے عشاء تک, اثر سے عشاء تک رہے, دوستوں کے ساتھ بھی کچھ شکوا کیا گیا, شکایت کی کہ مجھے درد ہے آج. عشاء پڑھ کر گھر آئے, معمول کے مطابق سارے کام کیے, سو گئے, تہجد کے لیے اٹھے, مسجد میں پھر فجر پڑھنے کے لیے گئے. اسی حالت میں دل کا دورہ ہے یہ احساس نہیں ہوا, گھر میں بھی کسی کو احساس نہیں ہوا, پھر گھر آ کر کے کچھ کہا بھی نہیں. اشراق پڑھی, اشراق کے بعد کے سارے معمولات پورے کی اور پھر سو گئے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ دعا خاص کرتے تھے کہ اللہ ایمان کے ساتھ اٹھانا اور چلتے پھرتے رکھنا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس وہ سوئے پتا ہی نہیں چلا, آخر سانس تک وہ محنت کرتے رہے. یہ تو میں تو اپنے ابا کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں, حق بھی ہے ان کا, ہمارے لیے اسوا بھی ہے, ہم نے خود دیکھا ہے ان کو. ایسے بے شمار افراد ہیں امت میں آج بھی جو بڑے اللہ میں نہیں ہوں گے, لیکن اللہ نے خاص فضل فرمایا اور یہ حقیقت جاگزی کر دی ان کے سینے میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ سے لپٹ جاوے, وہ اللہ کا ہو جائے, اللہ کو اپنا بنا لے. تو پورا رمضان بھی یہی محنت ہوتی رہی, اور اب رمضان ختم ہو گیا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ڈھیلے پڑے, رمضان ختم ہو گیا, یعنی کل تک اوابین پڑھی, آج اوابین نہیں پڑھی, رمضان ختم ہو گیا. تو کیا سیکھا ہم نے رمضان سے؟ رمضان سے تو یہی سیکھا کہ اب ہمیں اللہ کو اپنا بنانا ہے تو یہ کوشش جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہو جانی چاہیے. تو یہ جو شروع کے رمضان کے بعد کے آٹھ دس دن ہے, یہ بہت قیمتی ہے. ان آٹھ دس دنوں کے اندر اگر ہم اسی روش پر آ گئے جو رمضان سے پہلے تھی تو پھر ہم ناکام. کوشش کریں بیٹھیں, پر بیٹھ کر کے ٹائم مینجمنٹ کریں. یہ جو خانقاہ میں جو لوگ ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ تین دن کے بعد ہمارا سفر ہے اور بد نظمی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں خانقاہ میں بھی. وہ ایک بزرگ کا میں نے غالباً رمضان میں ہی اس سال تذکرہ کیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر انتقال آپ کو پتا چل جائے کہ فنا وقت آپ کا انتقال ہو, ایک صاحب نے یہ سوچا کہ میں بڑے بڑے بزرگوں کو پوچھوں کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا فنا وقت انتقال ہونے والا ہے تو آپ کس عمل میں مشغول ہو جائیں گے, اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اہم اہم عمل کون سے ہیں. تو مختلف لوگوں کو پوچھا, مختلف جوابات ملے. ایک صاحب کو پوچھا ایک بزرگ کو, تو انہوں نے کہا کہ میرا جو 24 گھنٹے کا نظام ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ کل موت آنے والی ہے تو اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اور انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں نے اسی طرح مرتب کر لیے ہیں کہ جس گھڑی بھی میری موت آئے اس وقت میں ایسے عمل میں مشغول ہوں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے گا. 24 گھنٹے ہم لوگوں کے دو نقصانات ہوتے ہیں رمضان کے بعد. ایک نقصان تو یہ کہ بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں سوائے فرض کے, ضروری کاموں کے. اتنی محنت سے ذکر و شغل کرتے ہیں, عید کے دن ذکر و شغل نہیں ہوتا, چھوٹ جاتا ہے. عید کے دن نوافل نہیں ہوتے, عید کے دن تلاوت نہیں ہوتی, یعنی وہ پارے کی تلاوت نہیں ہوتی. ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے, اور پھر وہی اثر رہے گا دوسرے دن, وہی اثر رہے گا تیسرے دن. اب عمل بالکل زیرو ہو گئے. اور یہ جو زیرو عمل ہے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے رمضان کے ساتھ. تو ایک نقصان تو یہ ہوا کہ عمل چھوٹ گئے اور مقابلے کے نتیجے میں رمضان کے عمل کے بارے میں احساس برتری کہ میں نے اس سال رمضان بہت اچھا گزارا ہے, بہت میں نے عمل کیے ہیں رمضان میں. تو رمضان المبارک کے بارے میں حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کسی اچھائی کا, کسی نیکی کا اللہ کی طرف سے انعام ملے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد دو کام ضرور کیجیے. ایک شکر, یہ تو سب جانتے ہیں کہ شکر ادا کرے, لیکن حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کے ساتھ استغفار. شکر کس بات پر؟ اس نعمت کے ملنے پر. اور استغفار کس بات پر؟ اس نعمت کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی پر. کہ ہم نے کوتاہی کی, تبلیغ جماعت میں چلے گئے, واپسی پر کیا کرو, شکر بھی ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی, لیکن استغفار کہ جیسے وقت گزارنا چاہیے تھا نہیں گزار سکے. عمرے کے لیے چلے گئے, حج کے لیے چلے گئے, درس و تدریس کی سعادت نصیب ہوئی, سال کے اخیر میں نہیں بلکہ روزانہ کوئی کسی وقت مغرب کی نماز کے بعد کہ اللہ آپ نے یہ سعادت نصیب فرمائی, ہم شکر ادا کرتے ہیں, پڑھنے پڑھانے میں لگائے, لیکن بہت کوتاہی ہو رہی ہے, اس سے بہت ترقی ہوتی ہے. تو شکر بھی ہو اور استغفار بھی ہو. ہمارا تو وہ نعمتوں پہ شکر اور وہ نعمتوں میں جو کوتاہی ہوئی اس پہ استغفار. ہمارا تو یہ جو شکر ہو رہا ہے نا یہ بھی اتنی اس میں بھی کوتاہی ہوئی, اس پہ بھی ہمیں تو استغفار کرنا چاہیے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ناقص کا شکر بھی ناقص ہوتا ہے, اس لیے شکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو. دیکھو اللہ کی معرفت جن لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی سوچ اتنی عالی ہوتی ہے, تو اعمال ان کے کتنے بڑھیا ہوتے ہوں گے. تو بس بھائی سب جو ہے اس مقصد کو سامنے رکھے. اب اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو تبلیغ کی توفیق دیتا ہے, کسی کو درس و تدریس کی توفیق دیتا ہے, کسی کو تصنیف کی توفیق, وہ اپنی جگہ پر پھر. اور یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے کام ہیں, ان کو اللہ کے دین کے کام سمجھو, انہیں اپنے کام سمجھو. اور جو جس کام میں مشغول ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، بلکہ ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھو. ہم سے بہت کم کام کر رہا ہے اسے بھی یہ سمجھو کہ یہ افضل ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا اتنا بڑا کام ہے وہ آخرت میں مجھے کچھ کام نہ آئے، اور وہ جو کونے میں دو رکعت پڑھ رہا ہے اس کی وہ دو رکعت کام آ جائے. وہاں تو کیا کام آ جائے، کس پہ پکڑ ہو جائے. کل ہی میں سب وہاں میں نکل رہا تھا تو کھڑے تھے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوست بھی عجیب و غریب ہیں، مرتے ہیں چلے جاتے ہیں، اتنی بڑی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی آ کر بتاتا ہی نہیں کہ وہاں ہے گیا. تو ہنستے تھے سب کہ بھائی مرنے کے بعد اپنی مرضی سے کوئی تھوڑا آ سکتا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں آ کر بتاؤں گا تم لوگوں کو. بہت عبرت والی بات. انتقال ہوا اللہ تعالیٰ شان و ہدایت کے عجیب عجیب راستے کھلتے ہیں لوگوں کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دستک دیتے ہی رہتے ہیں. دستک اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے اعراض نہیں کرتا، بندے اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کبھی اعراض نہیں کرتا. وہ تو اعراض کرنے والوں کو بھی جیسے چھوٹا بچہ ہے اور ہمیں پیار ہو جاتا ہے، وہ ہم سے اعراض کرتا ہے پھر بھی ہم کسی طرح اپنی طرف متوجہ کرنے. اللہ تو اسی طرح اپنے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ. ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد سب دوستوں کے خواب میں آئے وہ رات کو. اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں آ سکتا، اللہ نے اسباب پیدا کیے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں آ کر کے بتاؤں گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ یہاں کی دنیا تو عجیب ہے. بہت مختصر اس نے دو جملوں میں بات سمجھا دی. یہاں کی دنیا تو عجیب ہے، یہاں تو ساؤ پکڑے جاتے ہیں اور چور چھوٹ جاتے ہیں. ساؤ پکڑے جاتے ہیں، چور چھوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جب کسی پہ ہم لوگوں ہماری نظر پڑتی تھی اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت خراب آدمی ہے، یہ بہت خراب ہے، یہ بہت خراب ہے، یہ بہت، وہ یہاں سب چھوٹ رہے ہیں. ان کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ رہی ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں ایسا لگا یہ بہت نیک لگ رہا ہے، یہ بہت دیندار لگ رہا ہے، یہ بڑا بزرگ لگ رہا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، ان کی پکڑ ہو رہی ہے، ریا پر پکڑ، عجب پر پکڑ، کبر پر پکڑ. کتنے ڈرنے کی بات ہے، کتنے ڈرنے کی بات. اور وہاں پکڑ ہو جائے گی، کون چھڑائے گا، کون چھڑائے گا، کون چھڑائے گا. یہاں ہماری دنیا میں کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی ہم اگر حکومت میں، یہ تو یہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، حکومت کے میرے اوپر بھی نظر پڑ جائے گی کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے. ایسے چھوٹی سی وہاں کون سفارش کرے گا. نفسی نفسی کا یہاں عالم ہوتا ہے تو وہاں کون سفارش کرے گا. وہاں تو اجازت جن کو ملے گی وہی سفارش کر سکیں گے، ایسے کوئی ہمت کر بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہمیں یہ محنت کرنی ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے. تو یہ اللہ ہمیں توفیق دے. مقصود رضا الہی ہے. کبھی کبھی جو ہے ہم مقصود کو چھوڑ کر وسیلے کو مقصود بنا لیتے ہیں، وسیلے کو مقصود بنا لیتے ہیں. لندن جا رہے ہیں، بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ لندن اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں ایک وکیل ہے اور امیگریشن میں بہت ماہر ہے، اور میں اس ملک کے حق کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے مشورہ دے گا، وہ میرا کام لے گا، اور میرا یہاں امیگریشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب جب بھی لندن جائیں گے تو غور کریں گے کہ میں جس مقصد کے لیے لندن آ رہا ہوں اس میں کچھ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں، میرا کام کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ جا تو رہا ہے لندن اس کام کے لیے، لیکن اس کا بالکل جائزہ ہی نہیں لیتا، اور اس پر خوش ہے کہ الحمدللہ میرا امیگریشن کا کام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں لندن جا رہا ہوں بار بار. تو ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں. خانقاہ میں ہم اسی لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے اسی لیے جاتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہمارا اسی لیے ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مقصد یہی ہو جاتا ہے. تین دن کے لیے نکل گئے، بس مقصد حاصل ہو گیا. مقصد تین دن ہو، مقصد چالیس دن، مقصد چار مہینے، مقصد ہمارا بخاری مسلم ترمذی کے اسباق ہو جاتے ہیں، اور اسی میں ہم محو رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پورا سال گزر جائے اور کسی کو یہ خیال نہ آتا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے یا نہیں, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس طرح جن شرائط کے ساتھ پڑھانا چاہیے وہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں. کتنے طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہو اور ان کو ایک مرتبہ بھی خیال نہ آتا ہو کہ میں یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس کی طرف توجہ کرنے, اور یہ مقصد جب پیش نظر رہے گا تو ظاہر ہے کہ جب رضا الہی کے لیے کرنا ہے تو ظاہر اور باطن کو ہر عمل میں یا اس عمل میں جس کو وہ کر رہا ہے رضا الہی کے لیے, اس کو رضا الہی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا. واز و نصیحت کے لیے بیٹھ گیا اور مقصود رضا الہی ہے تو بار بار اپنے دل کو ٹٹو لے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر کوئی خرابی ہے اور مجھے اللہ کی رضا حاصل نہ ہو بلکہ پکڑ ہو جائے. اس لیے مقصود رضا الہی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میری رضا حاصل کرنے کے لیے, اور کم و بیش 124,000 انبیاء کو بھیجا, بہت بڑی تعداد, اور بھیج کر کے ان کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا کہ رضا کیسے حاصل ہوگی, اسی کو شریعت کہتے ہیں. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو اس کا اللہ تعالی شانہ نے اہتمام فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو میری رضا حاصل کرنے کا طریقہ محفوظ رہے, تو وہ پورا طریقہ محفوظ رکھے. اب آج بھی اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے والا معلوم کرنا چاہے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے تو اس کے پاس وہی علوم موجود ہے اور رہنمائی موجود ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. پوری شریعت علماء سے اللہ تعالی شانہ نے یہ کام لیا اور لے رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لیتا رہے گا. تو رضا الہی مقصود اور وسیلہ اس کے لیے, وسیلہ اس کے لیے اتباع شریعت. ایک شخص خانقاہ میں نہیں جاتا, جماعت میں نہیں جاتا, کسی مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے, پڑھاتا نہیں ہے, لیکن کسی بھی طرح وہ دین کو سیکھ لیتا ہے اور دین کو سیکھ کر دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی گزارتا ہے, وہ کامیاب ہے. پر ایک شخص جماعت میں بھی بہت جاتا ہے, خانقاہوں میں بھی بہت آتا ہے, درس و تدریس میں بھی مشغول رہتا ہے, لیکن اتباع شریعت اس کی زندگی میں نہیں ہے تو رضا الہی حاصل نہیں کر سکے گا. اس اسی پر آج کی مجلس ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں مقصود کیا ہے رضا الہی, اس کے لیے وسیلہ کیا ہے. جو خانقاہ والے لوگ ہیں وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اور بھی سن لیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ مقصود کیفیات ہیں اور وسیلہ اشغال ہیں. خانقاہوں میں مقصود کیفیات ہیں اور وسیلہ اشغال ہیں, کہ یہ غلط ہے. مقصود رضا الہی ہے اور وسیلہ اتباع شریعت. اور اتباع شریعت کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے, علم صحیح کے بغیر اتباع شریعت نہیں ہو سکی. علم صحیح حاصل کر کے اتباع شریعت, اور اتباع شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خود عمل نہیں کر پاتا. بد نظری سے بچنا ہے, پتا ہے لیکن نہیں بچ سکتا, تو مشائخ کی بھی ضرورت ہوگی. تو علماء کی ضرورت ہے, مشائخ کی ضرورت ہے. علماء سے علم حاصل کرنا ہے, مشائخ سے اس علم پر حاصل عمل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے, اور اتباع شریعت کر کے رضا الہی حاصل کرنی ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتبع ستم من شوال, جو شخص رمضان المبارک کے پیچھے, من اتبع رمضان ستم من شوال, رمضان المبارک کے پیچھے शव्वाल के 6 रोजे ले आए, काना कसियामी दहरी कुल्ली, तो ये गोया उसने पूरी जिंदगी का रोजा रख लिया। नहीं, हर साल अगर कोई ऐसा करता रहे तो। और उलमा ये फरमाते हैं कि ये 6 रोजे जो है वो ईद के दूसरे दिन से शुरू करके फौरन ही रख लेना है, जरूरी नहीं है, पूरे शव्वाल में जब जी चाहे रख लें, साथ रख लें, अलग अलग करके रख लें। लेकिन उलमा तजरबे से ये फरमाते हैं, उलमा और मशाइख, कि बेहतर ये है कि ईद से फारिग होकर दूसरे दिन से ही शुरू कर दें, इसलिए कि वो रोजों की जो आदत है उसकी बरकत से हो जाएगा, वरना कल कल करके करते शव्वाल चला जाएगा। और ये जो लूनर कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, उसमें साल में 360 दिन होते हैं, तो रमजान मुबारक के 29 दिन के रोजे रखो या 30 दिन के, सवाब 30 दिन के मिलते हैं, और 6 दिन और शव्वाल के, तो कुल कितने रोजे हो गए, 36, और एक नेकी का सवाब अल्लाह के यहां 10 के बराबर, तो 36 रोजे रख लिए तो 360 के बराबर सवाब हो गया। समझ में आया? तो एक तरीका तो ये बतलाया, और दूसरा तरीका ये बतलाया पूरे साल के सवाब को हासिल करने का, कि हर महीने अय्याम बीद के रोजे रख लें। और अय्याम बीद के बारे में जो राजे कौल है वो 13, 14, 15 है, लेकिन बाजी उलमा ने यहां तक कह दिया है कि पूरे महीने में जब जी चाहे 3 रोजे रख ले। भाई ठीक है कि नहीं? तो 12 महीने में 3-3 दिन के रोजे रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36, और उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अय्याम बीद के जो रोजे रखेगा, रमजान के रोजे रखेगा, उसको 2 साल के रोजों का सवाब मिलेगा। और अय्याम बीद में तो छुट्टी भी मिलती है, 11 महीने तक तो 3-3 दिन के रोजे रखने हैं, और वो 30 तो पहले ही से उसमें शुमार हो गए, तो ये डबल जगह पर काम आते हैं। रमजान में एक्स्ट्रा 3 दिन रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रमजान में तो रोजे ऑलरेडी है, और वो तो रमजान और शव्वाल के रोजे 36 मिलाकर के वो 1 साल हो गया है, तो वहां की 3 दिन की कमी है तो किसी जगह पर उस 3 दिन की कमी पूरी करो, कि नहीं वो हो गया जाओ। तो एक काम हमें ये करना है कि शव्वाल के रोजे रखने हैं, और दूसरा काम जो करना है वो ये कि अपना जायजा लेना है, और ये मालूम करना है कि मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ है या नहीं। अगर हज फर्ज हो गया है तो मेरी दरखास्त है, आजकल के हालात इंग्लैंड में ऐसे हैं कि बहुत जल्दी तैयारी आदमी नहीं कर पाता, अब वो हज का निजाम ही ऐसा कुछ हो गया है, इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि बहुत पहले से एजेंट को कहना पड़ता है, और अगर इस वक्त कोई तैयार, पहले तो ऐसा होता था कि हज से एक, लेकिन अगर हज फर्ज है, कोताही आपकी तरफ से हुई कि तैयारी क्यों नहीं की, तो कोशिश करो इस साल भी। मेरे पास एक साहिब आए थे, ये अजीब किस्सा है, इससे पता चलता है कि अल्लाह जब किसी को अपने दर पे बुलाना चाहता है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे पास वो साहिब आते रहते थे, और बीवी के साथ उनकी कुछ नाचाकी थी, बिल्कुल शुरू में एकेडमी के इब्तिदाई दौर में। मैं रमी करके निकला, और निकल करके टैक्सी के चक्कर में था, फिक्र में, कि मुझे किसी ने कहा कि मौलाना मौलाना, तो मैंने देखा कि कौन है, बहुत ट्रैफिक थी, तो मेरी नजर पड़ गई तो वो साहिब थी जो मेरे पास आते जाते रहती थी, और उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं था कि मैं हज के लिए जा रहा हूं। फिर हमारी मक्का मुकर्रमा में मुलाकात हुई उनसे, वो तो गाड़ी में चले गए टैक्सी में। मैंने कहा भी नहीं आपने कि हज के लिए आ रहे हैं, मैं तो तुम्हें कह चुका था। कहा कि मेरा हज में आना इतना तेजी से सारा काम हो गया। मैंने कहा कैसे? तो कहा कि वो बीवी मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आमादा हो गई, तो मैंने उसको समझा कर ये कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मेरी भी गलतियां हैं, तेरी भी गलतियां हैं, अब डिस्कस करेंगे, 2 आदमी तुम्हारी तरफ से आएंगे, 2 आदमी मेरी तरफ से आएंगे, हज का जमाना करीब है, तू मेरे साथ हज के लिए तैयार हो जा, अल्लाह के घर में हम दोनों सारा तस्फिया कर लेंगे। देखो उसके दिल में ये बात आ गई, वो हज की लालच, नेक औरत दोनों दिनदार, वो तैयार हो गई। तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो भाई किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके मसला तो हल हुआ, ایمبیسی میں گئے تھے, ایمبیسی والوں نے کہا کہ حج کے ویزا تو گزشتہ کل بند ہو چکے ہیں, تو وہ ذرا مضبوط آدمی ہے, تو بہت کوشش کی. تو سامنے والا جب تھک گیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم آج مسلمان ہو جائے اور وہ بھی پاسپورٹ لے کر کے حج کے لیے آ کر کے یہاں درخواست کرے تو اسے بھی ویزا نہیں مل سکتا, اس لیے کہ یہ عالمی اصول ہے کہ فلاں تاریخ کو بند, بند کا مطلب یہ کہ بند, اس لیے آپ میرا بھی وقت ضائع نہ کریں اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں. کہا کہ یہ توتو میں ہماری چل رہی تھی کہ ایمباسڈر کسی کام کے لیے آ گیا, اور اس نے کچھ سن لیا تو کہا کہ بھائی ہے کیا, کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو میرا تو حج کا مسئلہ بھی ہے اور ازدواجی زندگی کا مسئلہ بھی ہے, میری بیوی تیار ہوئی ہے اس کام کے لیے حج کی وجہ سے, اور اگر میں اسے جا کر کے کہوں گا کہ حج نہیں ہے تو ہم جہاں تھے وہیں ہو جائے گا. تو کہا تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتا رہا اور سوچ کر کے اس کو کہا کہ دے دو ویزا اسے. تو وہ اندر گیا وہ حکم کی تعمیل میں, تو کہا کہ ایمباسڈر نے مجھ سے بات کی کہ اللہ آپ کو مبارک کرے ہوئے, تو ایمباسڈر نے یہ کہا کہ یہ جب تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حج کا ویزا دینے کی جو تھپا ہوتا ہے, جو سیل ہوتی ہے, وہ سب میرے پاس آ جاتی ہے اور وہ اس کی ایک سیف ہوتی ہے, اس میں لاک ہو جاتی ہے اور آئندہ سال تک دوبارہ کھلتی نہیں ہے. وہ یہ پہلی مرتبہ آپ کے لیے کھلوائی جا رہی ہے. تو ایسا نہ سمجھے کہ میں اب ہو گیا نہیں, ابھی بھی اگر حج فرض ہے ارادہ کر لو اللہ اس سال لے جاوے آپ کو, اور کوشش کے نتیجے میں نہیں پہنچ سکے اور انتقال ہو جائے گا, اللہ بخشش کا معاملہ کرے گا, اور کم سے کم ابھی کوشش کریں گے تو آئندہ سال کی تیاری تو ہو جائے گی. فرض حج میں تاخیر مت کرو میرے بھائی, سارے کاموں کو ایک طرف رکھ دو, فرض حج میں تاخیر مت کرو, فرض حج میں تاخیر مت, حج فرض ہے. دوسرے دوست احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو, میرے کچھ انگلش میں مضامین بھی ہیں وہ بھی لے جا کر کے ان کو پڑھواؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ لائٹلی لینے کا مسئلہ نہیں. میں بھی آج بہت تھکا ہوا ہوں, آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے, پھر بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کے حال پہ رحم فرماوے, قبول فرماوے, ہماری دستگیری فرمائے, اور ایک ایک لمحہ اللہ ایک ایک لمحہ ایسا گزارنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو, اور جس وقت روح نکلنے والی ہو اس وقت اس کے سب سے زیادہ محبوب کام میں اللہ ہمیں مشغول کر دے. اور ایک دعا جو میں نے رمضان المبارک میں آپ کو بتائی بتوفیق ہی تعالی, جو میرا معمول ہے کہ اے اللہ جس وقت تیری بارگاہ سے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو اس وقت مجھے غافل مت رکھنا, غافل مت رکھنا, نیند سے بھی جگا دینا, نیند سے بھی جگا دینا اس وقت مجھے, مجھے محروم نہ کرنا, محروم اسی اللہ بچائے ہم سب کو. اور محنت کرتے رہو, دعا کرتے رہو, اللہ تعالی شانہ ضرور بھیڑا پار لگائے گا, اور کسی بھی توفیق پر میں نہ آئے, میں نہ آئے گی, عجب نہ آئے گی, میں نے بہت کیا, میں نے بہت کیا, میں نے اتنے قرآن ختم کیے, میں نے رمضان مبارک کو بھی دھو دیتے ہیں, دھو دیتے ہیں. وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی کو حج کے لیے, آپ نے بھی وہ تو سنا ہے, حج کے لیے ملنے کے لیے گئے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, اپنے خادم سے کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے زمزم کا پانی لے آئیے, اور دیکھو سوراہی میں سے لانا, سوراہی میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, ہمارے زمانے میں کہیں کہ فریج میں سے لانا, کہ سوراہی میں سے لانا, اور کس سوراہی میں سے لانا, جو ہم اس سال نہیں گزشتہ سال نہیں اس سے اگلے والے سال حج کے لیے گئے تھے اس سوراہی میں سے لے آنا. یعنی ہم اس سال بھی حج کے لیے گئے تھے, گزشتہ سال بھی گئے تھے, سب حاضرین کو بتایا. اور سوراہی جو ہے وہ مٹکے کی طرح ہوتی ہے, تو یوں ہو کر کے اوپر جا کر کے بالکل پتلی, تو اوپر کے حصے کو گردن کہتے ہیں اور نیچے والے حصے کو پیٹ کہتے ہیں. تو بچوں کو جب کہتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ پیٹ پکڑ کے سوراہی لے آنا, گردن پکڑ کے نہیں, اسے کہ گردن پکڑتے ہیں تو کبھی ٹوٹ جاتی ہے, تو پیٹ پکڑ کے لے آنا. تو اس نے کہا پھر کہ بیٹا پیٹ پکڑ کے لانا, گردن پکڑ کے نہیں, اس لیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جاوے. تو بزرگ نے کہا کہ سوراخی ٹوٹے نہ ٹوٹے, تمہارے تین حج تو ٹوٹ چکے ہیں. تو ہوتا ہے کہ چپ چاپ بہت کام ہوئے لیکن اندر سے نفس لذت ڈھونڈتا ہے. تو دھیرے سے کہے گا الحمدللہ نے اللہ نے بڑا فضل فرمایا, اس سال تو ہر سال تو بڑی مشکل سے تین قرآن ختم ہوتے تھے, اس سال تو الحمدللہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے سات قرآن ختم کروائے. اب یہ محض اپنے فضل و کرم سے وغیرہ یہ سب زوائد ہیں, اصل یہ ہے کہ ان کو پتا چل جائے کہ میں نے سات قرآن ختم کی. چلو بھائی, اس لیے بہت احتیاط کیجیے. تو حج کا دوست احباب کو بھی متوجہ کرو, ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے دوستوں میں, اور ہم فکر نہیں کرتے ان کی, سمجھاؤ اور حج کے لیے روانہ کرو ان کو. اور یہ شوال کے چھ دن جو ہے کوشش کر کے رکھ لیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالی شانو لگائے رکھے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم.